على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارد دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں شب مباہلہ کے موقع پر اس پرسعادت اور بابرکت کام کو شروع کرنے کی توفیق دی. عید مباہلہ در حقیقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معنویت کی عید ہے. اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معنویت تمام ادیان اسلام کے اوپر، ادیان عالم کے اوپر ثابت ہوئی ہے. اور بہت اچھا موقع ہے کہ اس عید کے موقع پر ہم سید الشہداء کی اس تحریک کو سمجھنے کی کوشش کریں جس نے بلا شک و شبہ تاریخ انسانیت کو تبدیل کر دیا، جس کے اثرات 1400 سال کی تمام تاریخ اسلامی کے اوپر محیط ہو گئے. اور بغیر کسی تردید کے اور شبہ کے کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ انسانی تاریخ کے اندر رونما نہیں ہوگا. اس واقعے کے بہت سارے اثرار ہیں. اتنا عظیم الشان واقعہ ہے کہ کسی انسان کی بس میں نہیں ہے کہ اس واقعے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لے. اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے کسی کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے. ہم صرف کوشش کریں گے کہ چند اہم نکات ہماری نظر میں رہیں، ان کے اوپر گفتگو کی جائے. آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سید الشہداء کی کربلا اور یہ واقعہ 1400 سال سے مرد بحث ہے، خاص کر برصغیر میں جب سے عزاداری ہے. ظاہر کہ عزاداری کے ساتھ ساتھ سید الشہداء کی تحریک کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ مصائب میں سن رہے ہیں، فضائل میں بھی سن رہے ہیں. اور کسی حد تک گزشتہ 25-30 سال میں کم از کم کسی حد تک اس واقعے کا تجزیاتی جائزہ بھی لیا گیا ہے. پہلے گھر سے ایسا نہیں تھا، پہلے صرف مصائب اور تاریخی واقعے کے اوپر توجہ دی جاتی تھی، لیکن کم از کم 25-30 سال کے اندر یہ تبدیلی رونما ہوئی کافی حد تک اسلامی انقلاب کے تحت تاثیر، کہ اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ واقعہ کیوں رونما ہوا تھا، کیسے رونما ہوا تھا. پھر اس کے اندر بہت باریک نکات حاصل کیے گئے. اگر ان میں سے کچھ نکات کی طرف آپ توجہ دینا چاہیں تو شاید تاریخ عاشورہ ڈاکٹر ابراہیم آیتی کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے. اسی طریقے سے بلا تعارف، یعنی کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حماسۂ حسینی کا تذکرہ کریں، شہید مطہری کی اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب. ان تمام کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ اس واقعے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے، مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر برصغیر کے اندر زیادہ تر لوگوں نے عاشورہ کو سنا ہے، خود پڑھا نہیں ہے. اور ظاہر جب وہ سن رہے ہیں اور مختلف زمانوں، مختلف مزاج اور مختلف ثقافتوں کے اندر سن رہے ہیں، تو ہر دفعہ سننے میں کسی ثقافت کا اثر بڑھ جاتا ہے. مثلا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ہم میر انیس کے مرثیے پڑھتے ہیں، اور مثلا میر انیس کے مرثیے میں بعنوان مثال حضرت اکبر علیہ السلام کی روانگی کا منظر پڑھتے ہیں، تو پڑھنے والا بہت آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ ثقافت برصغیر کی ثقافت. جو کچھ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی روانگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ ایرانی ثقافت میں اگر کوئی شاعر کہتا تو وہ سب کچھ نہیں کہتا. بہت واضح ہے کہ ثقافتوں کی تاثیر آ رہی ہے، کچھ ثقافتوں کا اثر بھی آ رہا ہے. چونکہ ہر علاقے نے اور ہر زبان نے سید الشہداء کے واقعے کو اپنے حساب سے دیکھا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کے اثر میں بھی کچھ چیزیں کم و بیش ہوئی ہیں. پھر جب اس کا تجزیہ کرنے پر گئے تو پھر تو امکانات بہت زیادہ ہو گئے، کئی بنیادی سوالات لوگوں کے سامنے آ گئے. مثال کے طور پر تجزیاتی گفتگو کے اندر یہ سوال آنے لگے کہ سید الشہداء نے کوفے کے اوپر اعتماد کیوں کیا، جبکہ ان کے والد گرامی اور ان کے بھائی انہی کوفیوں کی بے وفائی اور عدم اعتماد کے نتیجے میں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے، پھر سید الشہداء نے اعتماد کیوں کیا. پھر تاریخ کے بعض واقعات صحیح سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں کچھ ایسے سوالات اٹھائے جو اگر صحیح سمجھا جاتا تو نہیں اٹھنے چاہیے تھے. مثال کے طور پر کوفیوں کی دعوت, کوفیوں کے خطوط کا اصل کردار کیا ہے؟ کوفی خطوط کے نتیجے میں آیا واقعی کربلا ہوا؟ اگر خطوط نہ لکھتے تو کربلا نہ ہوتی. اسی طریقے سے بعض عقائد کے مسائل تحریک عاشورہ کے ساتھ متصل ہو گئے, وہ اور ان میں سے سر فہرست یہ تھا کہ آیا واقعی کربلا ایک جبر تھا جو سید الشہداء کے اوپر ہوا, طے شدہ تھا کہ یہ ہونا ہی ہے ہر صورت میں. اگر ایسا ہے تو سید الشہداء نے کن موقعوں پر فیصلے کیے, آیا فیصلے کیے یا کہ نہیں چونکہ ہونا ہی تھا بس اس میں شرکت کیے؟ متعدد چیزیں اس طرح سے ملتی چلی گئیں. اچھا, کچھ لوگوں نے واقعہ کربلا میں سید الشہداء کی شخصیت کو امام کے ناطے نہیں دیکھا. ظاہر ہے جو بھی سید الشہداء کو ماننے والے ہیں, کربلا کے ماننے والے ہیں, کربلا کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان تمام لوگوں کے نزدیک امام اور امامت کا وہ مقام نہیں تھا. مثلا فرض فرمائیے اگر کسی ہندو رائٹر نے کربلا کو دیکھا تو کیا وہ سید الشہداء کو امام بنا کے دیکھ رہا ہے؟ نہیں, وہ امام بنا کے نہیں دیکھتا, وہ ایک آزاد انسان کے طور پر دیکھتا ہے جو اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اب ان لوگوں کا دیکھنے کا انداز ہی کچھ اور تھا, ان لوگوں کے لیے سوالات کسی اور نوعیت کے اٹھنا شروع ہو گئے. ان تمام حالات میں اور ان نتائج کو دیکھتے ہوئے جو لوگوں نے عزاداری سے حاصل کیے, یعنی جن موضوعات پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ یہ کہ اصل عزاداری کی روح کیا ہے, عزاداری کی اسپرٹ کیا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام اگر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ عزاداری مناؤ, در حقیقت کیا چاہتے ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام معاشرے کے لیے کیا عمل انجام دینا چاہ رہے ہیں؟ بہت خوبصورت ایک نقطہ ہے جس کی طرف آج ہی ہم اشارہ کریں گے, وہ یہ کہ اصل سید الشہداء کا مقابلہ کس سے ہے؟ یزید سے ہے, بنی امیہ سے ہے, کفر سے ہے, یہودیت سے ہے, کس چیز سے سید الشہداء لڑ رہے ہیں؟ پھر سید الشہداء کس وسیلے کو لے کر لڑنے لڑ رہے ہیں؟ مثلا اگر وہ میدان میں تشریف لائیں, مشہور روایت کے تحت 72 افراد کے ساتھ 30,000 کو شکست نہیں دی جا سکتی, تو وہ اسلحہ کون سا جس کو لے کر سید الشہداء میدان میں اتر رہے ہیں؟ پھر سید الشہداء کو اپنی کامیابی کا اور اپنی شہادت کا ایک ساتھ یقین ہے. یہ بہت عجیب بات ہے, ایک دفعہ ہمیں یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور زندہ بچیں گے, ایک دفعہ ہمیں یقین ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے لیکن پھر بھی یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. یہ کیسے ہوا؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ سید الشہداء کو نہ صرف یہ کہ اپنی شہادت کا یقین ہے بلکہ اپنے اہل خانہ کی اسارت کا بھی یقین ہے پہلے دن سے, پھر بھی اس بات کا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. سید الشہداء کن پیرامیٹرز کے اوپر, کن عوامل کو دیکھتے ہوئے سب ارشاد فرما رہے ہیں؟ بہت سارے میدان ہیں جس کے اندر واقعہ کربلا کو رکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے, بہت ساری چیزیں. ہم ظاہر ان تمام مسائل کا احاطہ نہیں کر پائیں گے, بس ہم کوشش یہ کریں گے کہ سید الشہداء کے کلمات کی روشنی میں اس واقعے کو دیکھیں. اب بھی جو ہم نے سید الشہداء کے کلمات کی روشنی میں دیکھنے کا ارادہ کیا, جس میں منتظمین کی مشورت بھی شامل ہے, ان کی بھی خواہش تھی کہ اس کام کو کیا جائے, اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اگر انسان واقعہ کربلا کو تاریخ کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھے, ممکن ہے کچھ اور سمجھنا شروع کر دے. سید الشہداء کے کلمات, سید الشہداء کے جملات وہ بہترین ریفرنس ہیں جو کربلا سمجھانے کے لیے دیکھنے چاہیے. ظاہر ہے کس کے جملے کربلا کو اس سے بڑھ کر دکھائیں گے جو کہ سید الشہداء کے اپنے جملے ہیں؟ تو بجائے یہ کہ ہم مختلف تاریخی حوالہ جات کے اندر پریشان ہوں کہ کون سا واقعہ کس موقع پر ہوا, اگر ہم بس اتنا کریں کہ مستند جملات جو سید الشہداء سے بیان ہوئے صرف ان کے اوپر غور کرتے چلیں, بہت سارے حقائق ہمارے لیے واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. یہی کوشش ہم یہاں پر انجام دیں گے. ہمارے پاس 3 ایام ہیں اور جو ڈیوریشن ہمارے پاس ہے وہ ہر روز تقریباً لگ بھگ 1 گھنٹے کا ٹائم ہوگا. البتہ اس میں این ممکن ہے کہ کل یا پرسوں تھوڑا سا اور وقت بھی لیں گے, کم سے کم آج جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کو ہم نپٹا سکیں. آغاز کرتے ہیں, اور جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے وہ حسین ابن علی مدینہ تا کربلا, حسین ابن علی مدینہ تا کربلا, دار الثقلین کراچی نے اس کو پبلش کیا ہے اور اس کے رائٹر ہیں محمد صادق نجمی. یہ کتاب فارسی میں تھی جس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اردو زبان میں دستیاب ہے. جو لوگ اس کو پڑھنا چاہیں وہ اس کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کتاب کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ اس میں پیٹرن وہی پیٹرن ہے جس کے اوپر ہم اور آپ چلنا چاہتے ہیں, یعنی کلمات سعید الشہداء. صرف سعید الشہداء کے جملات کو لے کر بات آگے بڑھائی گئی ہے. یہ بہت اچھا ریفرنس ہے, اس سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سعید الشہداء کا, اس سے پہلے کہ ہم سعید الشہداء کے ان جملات کو لے کر شروع کریں جو سعید الشہداء نے مدینے میں مدینے کے گورنر کی طرف سے مطالبہ بیعت کے بعد ارشاد فرمائے, ان جملات سے لے کر وہ جملات جو انہوں نے شہادت تک کہے, بہت اچھا خوبصورت ایک یہ حصہ ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں ایک بات اور جائزہ لیں, سعید الشہداء کی شخصیت کیسی شخصیت ہے, سید الشہداء اپنی زندگی میں کس قسم کے ہیں. البتہ ظاہر ہے جو کوئی بھی اہل بیت کو امامت کے عنوان سے دیکھے اس کے لیے یہ سوال اتنا زیادہ پیش نہیں آئے گا. جب ہم خود معتقد ہیں کہ تمام کے تمام سیرت نبوی کا نمونہ ہے تو ہم یہ سوال اپنے عقیدے کے اندر رہتے ہوئے شاید نہیں کر پائیں گے کہ سید الشہداء کی شخصیت کیسی شخصیت ہے. یہ سوال ہم کچھ مخالفین کی آرا کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ اس طرح سے پیش کیا کہ رسول اللہ کے دو نواسوں میں نعوذ باللہ شخصیت کا تضاد تھا, نعوذ باللہ تعالی, کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طبیعت میں نرم, اپنی طبیعت میں صلح پسند, جنگ سے گریز کرنے والے, دشمنوں کے مقابلے میں نرم رویہ دکھانے والے تھے, اور سید الشہداء اپنی طبیعت میں مثلا جنگ کی طرف جانے والے اور دشمنوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے والے, اس قسم کی ایک تفسیر کرنے کی کوشش کی. اس میں ہندوستان کے ایک عصر حاضر کے رائٹر ہیں, انہوں نے اس کے اوپر کافی محنت کی اور کچھ کتابیں لکھی جس میں کئی جگہ پر ان کا لہجہ توہین آمیز حد تک خراب ہے. لیکن بہرحال اس قسم کی ایک بات لوگوں کے ذہن میں رہ گئی, اور خواہ نہ خواہ اہل بیت کے ماننے والے بھی بعض جملات ایسے استعمال کر گئے جس میں یوں جھلکنے لگا. ہمارے خیال میں شخصیتوں میں کوئی تضاد ممکن نہیں ہے. اگر شخصیتیں غیر معصوم ہوں تو اس میں تضاد اور اس میں ٹکراؤ عین ممکن ہے. کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ملیں گے, چاہے وہ جڑواں بھائی کیوں نہ ہو, چاہے وہ پہلی کلاس سے لے کر مثلا پی ایچ ڈی تک ایک ہی کلاس میں پڑھے بڑھے ہوں, لیکن اس کے باوجود دو انسان ایک جیسے نہیں ملیں گے. لیکن جب ہم معصوم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, انسان کی فطرت کے کمال تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں, تو کمال پر پہنچنے کے بعد اب طبیعت میں تضاد ڈھونڈنا ممکن نہیں ہے. اگر کمال پر فائز ہو چکے ہیں تو اب کہاں سے طبیعت میں ٹکراؤ ہوگا, دونوں ایک ہی مقام کے اوپر فائز ہیں. پھر یہ جو فیصلوں میں ایک موقع پہ صلح ہے ایک موقع پہ جنگ ہے, اس کو کس سے تعبیر کیا جائے, اس کو حالات سے تعبیر کرنا ہوگا. سیرت اہل بیت اطہار در حقیقت 15-20 سال کے اندر رکھ کر نہیں دیکھی جا سکتی. جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول گرامی کے بعد 250 سال جو اہل بیت کی سیرت ہے, در حقیقت ایک انسان کی زندگی ہے جس نے 250 سال وقت گزارا ہے, اور اس ایک انسان کے سامنے کبھی دشمن مضبوط ہے, کبھی دشمن مکار ہے, کبھی دشمن ایسا ہے کہ اس کے اوپر ضرب لگانی پڑے گی جنگ کے ذریعے, کبھی دشمن ایسا ہے جس سے ضرب لگانی ہوگی فکر کے ذریعے سے, کبھی ایسا ہے کہ دوستوں کی طاقت ہے, کبھی ایسا ہے کہ دوست کمزوری سے دوچار ہے, کبھی مارکہ بہت واضح ہے, کبھی مارکہ انتہائی مبہم ہے. تو 250 سال میں 11 شخصیتیں نہیں ہیں جو آئی ہیں, در حقیقت ایک ہی شخصیت آئی ہے, حالات تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں وہ دو پیرامیٹرز کے اوپر, ایک دشمن کی کیفیت اور دوسرا دوستوں کی کیفیت. ان دونوں کے تبدیل ہونے کی وجہ سے معصوم کی سیرت میں ہمیں وہ ظاہری اختلاف نظر آتا ہے جس سے ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں. یہ اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ظاہری اختلاف کیوں ہے تو ہمیں دوستوں اور دشمنوں کی کیفیت کو دیکھنا ہوگا. اب ہم بڑھتے ہیں سید الشہداء کے واقعے کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں اور آپ جس جگہ کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ 60 ہجرا کا ماہ رجب ہے. 60 ہجرا ماہ رجب سید الشہداء مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے اور کچھ خبریں شام سے آنا شروع ہوئی ہیں. شام سے کچھ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں, لوگوں کے اندر چہم گوئیاں ہیں کہ کچھ خبر آئی ہے, لیکن کسی خبر کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا رہا کہ خبر کیا آئی ہے. یہاں پر شاید انتہائی ضروری ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے. یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ ختم مرتبت کے بعد کربلا کے واقعے تک 50 سال کے دور میں وہ جو منحرف حکومتیں تھیں ان کے نتیجے میں کیا انحراف آیا. بنیادی سوال ہے. سید رسول خدا کی وفات کے بعد حکومت کا محور تبدیل ہو گیا. نبوت کے بعد جس کو امامت کی طرف جانا تھا وہ خلافت اور ملوکیت کی طرف جانا شروع ہو گیا. یہ جو 3 خلافتیں آئیں اور اس کے بعد 41 ہجرہ سے لے کر 50 ہجرہ تک امیر شام کا امام دوم کے سامنے بغاوت دکھانا, اور اس کے بعد 50 ہجرہ سے 60 ہجرہ تک اس امیر شام کا سید الشہداء کے سامنے بغاوت دکھانا, یعنی گویا 20 سال امیر شام کا دور اور خلفاء کا دور. ان تمام ادوار کے نتیجے میں 25 سال خلفاء ثلاثہ کا دور, 25 سال خلفاء ثلاثہ اور 20 سال امیر شام کا دور, اس کے نتیجے میں کیا انحراف آئے گا. بجائے یہ کہ ہم لوگ بعض اوقات برائیوں کو برا بنا کر کہیں, یعنی صرف جملے کہنے پر اکتفا کریں, شاید ہمیں اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے تھی. ہمیں مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس 25 سالہ دور میں کیا انحراف آئے, اور اس کے بعد جو 20 سالہ امیر شام کا دور تھا اس میں بالاخص کیا انحرافات پیش آئے, تو بہت سارے مسلمانوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا. ہمارے خیال میں جو بنیادی ترین انحراف آیا وہ یہ تھا کہ رسول گرامی اور اہل بیت جو معنویت دینا چاہتے تھے معاشرے کو, وہ سب کے سب مل گیا میٹ ہو گئی, اور اس کے بجائے مادہ پرستی کی شدید لہر پورے معاشرے کے اوپر غالب آ گئی. اسلام ختم ہو گیا, روحانیت ختم ہو گئی, معنویت کا نام بھی نہیں رہا, لوگ اسی مادہ پرستی میں مبتلا ہو گئے جس میں دور جاہلیت میں مبتلا تھے. میرے خیال میں یہ اہم ترین تبدیلی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک معاشرہ مادہ پرستی میں مبتلا ہو جائے, اب اس معاشرے کے زوال کے سارے راستے کھل جاتے ہیں, اب اس معاشرے میں سے کچھ نہیں اٹھنا. اگر آپ کسی معاشرے کو پستی میں دھکیلنا چاہتے ہیں, اتنا کافی ہے کہ اس کو مادہ پرستی کی کشتی میں بٹھا دیجیے, بس وہ معاشرہ خود بخود پست ہوگا. کیوں ایسا ہوگا؟ مادہ پرستی کے ہوتے ہوئے انسان ایثار نہیں کرتا, مادہ پرستی کے ہوتے ہوئے انسان قربانی نہیں دیتا, اور دین ہمیشہ ایثار اور قربانی کا درس دے گا. نتیجہ یہ دین سے دستبردار ہو جائے گا. البتہ خلفائے ثلاثہ اور اموی اقتدار نے اس کام کو کہ رسول اللہ کے دیوے معاشرے کو انہوں نے مادہ پرستی میں مبتلا کیا, انہوں نے بہت تدریجی مرحلے کے ساتھ گزار کر اس میں مبتلا کیا. اگر وہ پہلے دن سے لوگوں کو دعوت دیتے کہ مادہ پرست ہو جائیں, یعنی اپنے ذہن کو اس طرح سے سوچئے, ایک فرضیہ سوچئے کہ اگر 11 ہجرہ میں امیر شام کوشش کرتا کہ وہ اپنے لیے بیعت لے لے, تو میرے خیال میں کوئی بیعت نہیں کرتا, کوئی امیر شام کی بیعت نہیں کرتا. لیکن 25 سالہ خلفاء ثلاثہ کے ادوار کے نتیجے میں شرعی بہانوں کے ساتھ مادہ پرستی لوگوں کے اندر آئی ہے. اب میں اس کی بہت زیادہ تفسیر عرض نہیں کر پاؤں گا, لیکن اگر کوئی اہل سنت سنے تو کہیں یہ نہ سوچے کہ ہم صرف الزام لگا رہے ہیں, دلیل نہیں دے رہے. من جملہ مثلا خلیفہ دوم کا بیت المال کی تقسیم میں اپنی طرف سے کچھ معیار بنانا. خلیفہ دوم نے معیار بنائے کہ جو پہلے ہجرت کر چکا ہے اس کو بیت المال سے زیادہ پیسہ ملے گا, ازواج کو زیادہ پیسہ ملے گا, پہلے ایمان لانے والوں کو زیادہ پیسہ ملے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن زبیر اور طلحہ جیسے لوگوں کے پاس لاکھوں لاکھوں درہم جمع ہونا شروع ہو گئے, کئی کئی ملین کے مالک تھے یہ لوگ, اور ہزاروں گھوڑے اور جائیداد ان کی ملکیت کے اندر ہوا کرتے تھے, اور کچھ مسلمان انتہائی فقر و فاقے کے عالم میں بیٹھے رہتے تھے. ان لوگوں نے جب یہ غلط تقسیم نافذ کی, اس کے بعد امیر شام جیسی کی حکومت بننا آسان ہو گیا. لوگ مادہ پرستی میں آ چکے تھے, جب وہ مادہ پرستی میں آئے تو ان کے سامنے ایک کوئسچن تھا, وہ یہ کہ علی کو لائیں جو عدل دکھائیں گے اور جو اب تک آ رہا تھا وہ نہیں آئے گا, یا امیر شام کو لائیں جو ہمارے اس کام کو باقی رکھے گا. جس کو ایک دفعہ پیسے کا, غلط پیسے کا مزہ آ جائے پھر وہ کبھی عدل کی طرف نہیں آئے گا, مگر یہ کہ خدا اس کے اوپر کوئی بہت بڑا لطف و کرم کرتے. ہم سمجھتے ہیں کم از کم جو خرابی اگر یہی ہوتی یہی دنیا اسلام کو غرق کرنے کے لیے کافی تھی. بس اگر ہم سے کوئی یہ سوال کہے یا مثلا اہل سنت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ سید الشہداء کی شہادت بس یزید کی غلطی تھی, تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ معاشرہ اچھا ہوتا اور یزید آ کر سید الشہداء کو شہید کر دیتا, یہ نہیں ہو سکتا تھا. اگر گزشتہ 50 سال میں خرابی جمع نہ ہوئی ہوتی تو 61 میں سید الشہداء کی شہادت ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ جو سید الشہداء کی شہادت 61 ہجرا میں ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے 50 سال کوئی خرابی ہوئی ہے جو جمع ہوئی ہے. اور یہ تحقیق طلب موضوع ہے, اور ہم نے اس کے اوپر چونکہ مختلف سیمینارز کے اندر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہوئی ہے, اور یہ موقع محل نہیں ہے, ورنہ ہم ان کے تمام پوائنٹس کو گنوا سکتے تھے کہ مثال کے طور پر خلیفہ اول کے زمانے میں, خلیفہ دوم, سوم اور امیر شام کے زمانے میں کس کس طریقے سے معاشرے کے اندر سے لوگوں کے اقدار تبدیل کیے گئے, اقدار تبدیل کیے گئے, لوگوں کی ویلیوز تبدیل کر دی گئی. رسول اللہ نے معنویت دی, ان لوگوں نے مادہ پرستی دے دی. رسول اللہ نے عقل اور منطق دی, ان لوگوں نے بے عقلی سکھائی. رسول اللہ نے عدل و انصاف دیا, ان لوگوں نے جبر اور قدر دیا. یعنی ہمارے پاس یہاں تک موجود ہے, اس جبر و قدر کی گفتگو کے لیے عرض کر رہا ہوں صرف اشارتاً, کہ مثلا ایک موقع کے اوپر جنگ میں انہی مشہور و معروف شخصیتوں میں سے کوئی ایک میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا, ایک عورت اس کو دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اللہ کے رسول کے صحابی, تم میدان جنگ سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہتا ہے خدا نے یوں چاہا تھا کہ میں بھاگوں, اگر وہ نہ چاہتا تو میں کیسے بھاگتا؟ اپنے بھاگنے کے جرم کو چھپانے کے لیے جبریت کا سہارا دیا گیا. اسی طریقے سے وہ جو شرک اور شرک کی داستان سعودیہ اور وہابیت کی طرف سے آئی, اس کی داستان اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ مروان بن حکم ایک شخص کو رسول خدا کی قبر کے اوپر دیکھتا ہے کہ وہ گریہ اوزاری کر رہا ہے, رسول اللہ سے توسل کر رہا ہے. وہ اس کی قمیض کو پکڑ کے کھینچتا ہے اور کہتا ہے تم شرک کا ارتکاب کر رہے ہو. شاید تاریخ اسلام کے اندر پہلی شرک کی اس قسم کی تہمت مروان بن حکم کے ذریعے سے لگی ہے. اور بہت خوبصورت ہو کہ ہم ان شخصیتوں کو پہچان سکیں. مثلا مروان بن حکم کون ہے؟ حکم بن عاص کا بیٹا. حکم بن عاص کون ہے؟ وہ جس کو رسول خدا نے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا. اس کو اور اس کے بیٹے کو رسول خدا نے مدینے سے جلا وطن کیا, خلیفہ اول نے واپس نہیں آنے دیا, خلیفہ دوم نے لانے سے منع کیا, خلیفہ سوم نے اندر آنے کی اجازت دی, اور اس کے بعد اپنی بیٹی کی شادی مروان بن حکم سے کر دی. پھر مروان بن حکم خلیفہ ثالث کا وزیر بن گیا, اور آخر یہ ہوا کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد یہ معاویہ دوم یزید کا بیٹا تخت سے ہٹا تو مروان خلیفہ وقت بن گیا. کون خلیفہ بن گیا؟ وہ جس کو رسول خدا نے مدینے سے نکال دیا تھا, اور خلیفہ اول و دوم نے مدینے واپس آنے کی اجازت دی تھی. اگر کوئی تاریخ اسلام میں بس یہی سوال اٹھائے کہ حتیٰ اگر تم خلفاء کی سیرت پہ چلنے والے تھے تو تم نے مروان جیسے کو کیوں قبول کیا؟ یعنی مجھے تعجب اس پر ہے کہ جب خلیفہ ثالث کے انتخاب کا وقت آ رہا تھا تو امیر المومنین سے کہا گیا تھا کہ آپ اللہ کی کتاب نبی کی سیرت اور شیخین کی نبی کی سنت اور شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے, تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب پر اور نبی کی سنت پہ ہاں, لیکن شیخین کی سیرت پہ کیوں عمل کروں جبکہ وہ خود مجھ سے سوال کیا کرتے تھے؟ اور جب خلیفہ ثالث سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں میں یقیناً کروں گا. اگر انہوں نے ہاں کہا ہی تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ شیخین کی سیرت واقعی قابل تبعیت ہے, تو کم سے کم مروان کے معاملے میں شیخین کی سیرت پہ ہی عمل کر لیتے. نہ صرف یہ کہ بلا لیا بلکہ اپنا خاندانی رشتہ جوڑ لیا, پھر اپنا وزیر بنا دیا, اور بعد کے تمام پیش آنے والے واقعات کے اندر مروان بن حکم کا ہاتھ بہت واضح ہو. یہ تمام چیزیں جو معاشرے کے اندر پک رہی تھیں, یہاں تک کہ معاشرہ اتنی پستی پہ چلا گیا کہ یزید جیسا آدمی حکومت پہ آ گیا, اور امیر مومنین سید الشہداء نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا. اب میں بلا توقف شروع کرتا ہوں, اور یہ سید الشہداء کا وہ خطاب ہے جو انہوں نے مدینے کے حاکم کے سامنے فرمایا. مدینے کے حاکم نے سید الشہداء کو ایک موقع پر رجب کے مہینے میں اپنے دربار میں بلایا. ولید بن عتبہ رات کے پہر میں, رات کے کسی وقت میں مسجد نبوی میں آدمی بھیجتا ہے, کہتا ہے سید الشہداء وہاں پر ہیں, ان کو بلا کر لاؤ. سید الشہداء کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی بیٹھے ہوئے تھے. مدینہ کے حاکم کا نمائندہ آتا ہے, کہتا ہے کہ آپ دونوں کو طلب کیا جا رہا ہے. پس منظر یہ ہے کہ معاویہ کے مرنے کی خبر آ چکی تھی, یزید نے یہ خبر دی تھی کہ معاویہ مر گیا ہے اور میں خلیفہ ہوں, اور یہ دوسرا لیٹر ایک بھیجا تھا جس کے اندر لکھا تھا کہ سب سے تو بیعت لینا لیکن تین آدمیوں سے سخت بیعت لینا. جملہ یہ تھا: خذ الحسین و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن زبیر اخذا شدیدا لیست فیہ رخصہ حتی یبایعوا. کہا کہ حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کو شدید گرفت میں لے لو اور اس میں کوئی اجازت نہیں دینا یہاں تک کہ میری بیعت کر لیں. یہ لیٹر ولید بن عقبہ کے پاس ایک عمومی لیٹر کے علاوہ آیا. عمومی لیٹر کے اندر یہ لکھا تھا کہ معاویہ مر گیا ہے اور اب میں خلیفہ ہوں، اور یہ علیحدہ لیٹر آیا جس کے اندر یہ اطلاع تھی. ولید بن عقبہ نے مروان بن حکم کو بلایا، مروان بن حکم سے مشورہ کیا، چونکہ مروان بن حکم بنی امیہ کا آدمی تھا اور اس کی دشمنی اہل بیت سے بہت واضح تھی. مشورہ کرتا ہے مروان بن حکم، کہتا ہے رات کے پہر میں سید الشہدا کو بلاؤ، دونوں کو بلاؤ، یہیں پر بیعت لے لو. یہ رات کے پہر میں سید الشہدا کو بلاتا ہے، جب نمائندہ آ کر خبر دیتا ہے کہ آپ کو حاکم بلا رہا ہے تو عبداللہ بن زبیر سید الشہدا کے سامنے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. سید الشہدا یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ارا ان تاغیتہم قد ہلک، فرماتے ہیں میری نظر یہ ہے کہ ان کا باغی، ان کا گمراہ ہلاک ہو گیا ہے، یعنی مراد معاویہ ہے، کہ ان کا جو گمراہ لیڈر تھا اب وہ مارا گیا ہے. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر سید الشہدا سے جدا ہو جاتے ہیں. سید الشہدا اپنے اہل خانہ کے پاس آتے ہیں، 30 جوانوں کو تیار کرتے ہیں، ان کو لے کر دارالعمارہ کی طرف جاتے ہیں اور ان جوانوں سے کہتے ہیں کہ باہر رہو، اگر اندر حالات کو خراب ہوتا دیکھو تو فوراً اندر آ جانا. سید الشہدا اندر جاتے ہیں، ولید مروان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور سید الشہدا سے کہتا ہے کہ آپ سے بیعت میں نے لے لی ہے. سید الشہدا کہتے ہیں کہ تم اگر بیعت لینا بھی چاہتے ہو تو اس وقت رات کے پہر میں بیعت لینے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر تمہیں بیعت ہی لینی ہے تو لوگوں کے سامنے ہم سے بیعت طلب کرو. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ معاویہ اپنی زندگی میں اہل مدینہ سے بیعت لے چکا تھا. معاویہ اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے چکا تھا، اور یہ خود تاریخ کا بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، کہ جب کسی خلیفہ کی سنت اس پہ نہیں تھی کہ وہ اپنے فرزند کے لیے بادشاہوں کی طرح بیعت لے تو امیر معاویہ نے یہ کام کیوں کیا. اس نے مدینہ آ کر بیعت لی تھی، اور جب مدینہ آ کر بیعت لی تو ایک ڈھونگ رچایا، اور ڈھونگ یہ تھا کہ اہل مدینہ کو جمع کیا. سید الشہدا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر تینوں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پیچھے حبشی کھڑے کر دیے. ان تینوں سے تقریر سے پہلے کہا کہ یہ جو تین آدمی کھڑے ہیں یہ حبشی ہیں، ان کو کوئی خدا اور رسول کا علم نہیں ہے، یہ کچھ نہیں جانتے، یہ گونگے بہرے ہیں، یہ صرف میرا اشارہ دیکھتے ہیں، میں ایک اشارہ کروں گا یہ شمشیر چلا دیں گے، اور میں اعلان کروں گا کہ آپ لوگوں نے بیعت کی ہے، اگر کوئی ایک لفظ بولے گا یہ مار دیں گے، باقی آپ کی مرضی. بعد میں انہوں نے فوراً کہا کہ اگر ایسا ہوا بھی تو ہم لوگوں کو بعد میں بتائیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا، لوگوں کے ساتھ دھوکا کیا. کہنے لگا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہنا ہے کہ بیعت ہو گئی ہے. اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہی ڈرامہ کیا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، سید الشہدا کے ماننے والوں نے لوگوں کو فوراً بتایا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، کوئی بیعت نہیں ہوئی ہے، لیکن کم سے کم اہل مدینہ نے بیعت کر لی تھی، اس سے پہلے ہی بیعت کر چکے تھے. اب یزید چاہتا تھا کہ اہل مدینہ سے دوبارہ بیعت لے، اور ان تین افراد سے خاص کر بیعت لے جنہوں نے پہلے بیعت نہیں کی تھی. قابل ذکر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ معاویہ یزید کو یہ کہہ چکا تھا کہ ان تین سے بیعت لینے میں سختی مت کرنا، بالاخص سید الشہدا سے. اور اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہے کہ معاویہ نے یہ کیوں کہا تھا. وہ بہت اچھی طرح سید الشہدا کی نفسیات کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ سید الشہدا کبھی تسلیم نہیں ہوں گے، لیکن یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ اب سید الشہدا تسلیم ہوں یا نہ ہوں اب کوئی فرق نہیں پڑے گا. یزید کا یہ خیال تھا، اجمالا نرس کرتا چلوں، یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ عوام مادہ پرستی میں اتنے غرق ہو گئے ہیں، شہوت پرستی میں اتنے غرق ہو گئے ہیں، باطل میں اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ اب سید الشہدا مخالفت کریں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک حد تک بات صحیح تھی، سید الشہدا نے مخالفت کی بظاہر تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس کو ان اسرار کا پتہ نہیں تھا جو سید الشہدا کی شہادت کے اندر رکھے ہوئے تھے. مطالبہ کرتا ہے، سید الشہدا کہتے ہیں رات میں لینے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیا صبح میں لینا بہتر ہے تمہارے لیے؟ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، صبح کو ہونا چاہیے. سید الشہدا جانے کا ارادہ کرتے ہیں، ولید مروان کی طرف پلٹ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو؟ مروان کہتا ہے ان سے یہیں پر بیعت لو، اشارہ کر کے کہتا ہے ان سے یہیں پر بیعت لو، اور اگر نہ کریں تو معاملے کو ختم کر دو. جب ایسا ہوا، سید الشہدا نے مروان سے خطاب کر کے یہ کہا، یا ابن الزرقاء انت تقتلنی ام ہوا کذبتا و اسمتا. فرمایا اے زرقا کے بیٹے، عرب اگر کسی آدمی کو اس کی ماں سے منسوب کریں اس کی توہین کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کی ماں کے خود کچھ ہنر ہیں جس کی وجہ سے اس کا ذکر ہی توہین کا سبب تھا، اس لیے سید الشہداء نے اس کی ماں کا حوالہ دیا. یبن الزرقا، تو مجھے مارے گا یا ولید، یعنی ولید مروان سے کہہ رہا ہے کہ کیا تیرے اندر اتنی جرات ہے کہ تو شمشیر اٹھا کے میرے اوپر چلائے گا، یا تو جو ولید کو کہہ رہا ہے کہ میری گردن اڑا دے یہ میرے اوپر شمشیر چلائے گا. کذب تھا وہ اسم تھا، تم جھوٹ بولتے ہو اور تم گناہ کرتے ہو، تم کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اس کے بعد سید الشہداء نے اگر اب تک یہ کہا تھا کہ ہم کل دیکھیں گے، تمہیں عوام کے سامنے بیعت چاہیے، کل فیصلہ ہوگا، اب سید الشہداء نے کھل کر فیصلہ کر دیا اور یوں ارشاد فرمایا، ایوہ الامیر، اے ولید. اب آپ بعد میں اس کے اوپر تعامل فرمائیں گے اور بعد میں کہیں گے کہ مسلم بن عقیل نے ایوہ الامیر کہنے سے منع کیا تھا اور یہاں سید الشہداء نے ایوہ الامیر کیوں کہا. مسلم بن عقیل میدان جنگ کو شروع ہوتا دیکھ چکے تھے، ابھی یہاں میدان جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، یہ فرق اس خاطر ہے. سید الشہداء نے فرمایا، ایوہ الامیر، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم. اے امیر، اے حاکم، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی معدن ہیں، رسالت ہم سے شروع ہوئی ہے. مختلف الملائکہ، ہم فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہیں، فرشتے یہاں اترتے. ومحبت الرحمہ، اللہ کی رحمت ہمارے در پر اترا کرتی ہے. بنا فتح اللہ، اللہ نے ہمارے ذریعے اس دین کو شروع کیا. وبنا یختم، اور یہ دین ہم ہی کے اوپر اپنا کمال حاصل کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا، ویزید رجل شارب الخمر. اب گویا امام نے یہاں سے یزید کے خلاف جو کچھ ہم لوگ اپنی عوامی اصطلاح میں کہیں گے چارج شیٹ تھی، یزید کا جرم کیا ہے، کیوں آپ بیعت نہیں کر رہے، سید الشہداء نے چند جملوں میں کہا، ویزید رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق. سید الشہداء نے یزید کے چند جرم بتائے. ایک، رجل شارب الخمر، یہ یزید شراب پیتا ہے. قاتل النفس المحترمہ، یہ پاکیزہ اچھی صفات کے حامل انسانوں کو قتل کرنے والوں میں سے ہے، جو اس نے ان کو شہید کیا ہے. مولن بالفسق، کھلے عام فسق کا ارتکاب کرتا ہے. سید الشہداء بتا رہے ہیں اگر کسی کے اندر یہ تین صفتیں ہوں اس کو اسلام کا حاکم کسی صورت میں نہیں بنایا جا سکتا، یہ تینوں چیزیں خلاف ہیں. حاکم کے اندر یہ تین صفتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اور معاملہ صرف حاکم کا نہیں ہے، معاملہ یہاں پر خلیفۃ الرسول کا ہے. اس میں بہت باریکی ہے کہ اگر یزید صرف حاکم ہو تو ایسے حاکم آج بھی ہیں جو سید الشہداء نے بیان فرمایا، یہ آج بھی حاکم ایسے ہی ہیں، لیکن ان حاکموں کے پاس خلافت رسول نہیں ہے، یہ صرف حاکم ہے. اور وہ خلافت رسول کا مدعی تھا، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں رسول اللہ کا جانشین بن کر تمہارے اوپر حکومت کروں گا اور میرے اندر یہ سب کچھ ہوگا، تم قبول کرو مجھے. سید الشہداء فرما رہے ہیں، یزید رجل شارب الخمر، ایک، قاتل النفس المحترمہ، دو، مولن بالفسق، تین. ان تین جرائم کے ساتھ اب تاریخی جملہ سید الشہداء کا، مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا. بہت ہی نفیس، بہت ہی عمیق جملہ سید الشہداء کا، 1400 سال کے اوپر چھایا ہوا. جو کہیں جہاں کہیں میرا جیسا ہوا وہ کسی مقام پر یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مثلی لا یبایعو مثلہ. اب یہ بیان باقی ہے کہ مثلی کا مطلب کیا ہے، اس بیان کو ہم یہاں رہنے دیجئے. مثلی لا یبایعو مثلہ، گویا سید الشہداء نے اپنی تحریک کے آغاز سے رجب سن 60 ہجرہ سے ایک بات قاطعانہ بیان کر دی کہ سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے. اچھا، یہ دشمن بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے سید الشہداء جیسی شخصیت کے بارے میں کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے. میں بہت مثلا فخر سے ہم کہتے ہیں جیسے اسرائیل جانتا ہے کہ نصر اللہ نے اگر کچھ کہا ہے تو کر کے دکھائیں گے. یہ سچے مسلمان لیڈر کی نشانی ہے کہ کافر بھی اس کے کہے کو جانتا ہے کہ یہ کر کے دکھائے گا. سید الشہداء نے کیوں اتنا کھل کر اعلان کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا؟
کیوں چاہتے تھے تحریک کی پہلی بنیاد اپنے مضبوط ترین اصول پر رکھیں، ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے، ختم ہو گیا معاملہ، اب جو اس کے علاوہ کرنا ہے اب تم کرو. میں نہیں سمجھتا ہوں، اگر میں اس کو دنیاوی اس ٹرمنالوجیز میں کہوں کہ یزید کے پاس ایک اے آپشن ہے اور ایک بی آپشن ہے. یزید کا اے آپشن یہ ہے کہ سید الشہداء کو دعوت دو بیعت کے لیے، اگر کر گئے میرا معاملہ ختم ہو گیا، میں نے میدان مار دیا. اچھا یزید کا میدان مارنا ہے کیا؟ یہ بھی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جو ہم ابھی بعد میں اس بات کے اوپر توجہ دیں گے کہ لوگ سید الشہداء سے بار بار کہہ رہے تھے آپ شہید ہو جائیں گے، سید الشہداء بھی کہہ رہے تھے ہاں ہم شہید ہو جائیں گے، پھر جا کیوں رہے تھے؟ آیا لوگ مخلص نہیں تھے؟ آیا کہیں گے عبداللہ بن عباس مخلص نہیں تھے؟ آیا ام سلمہ مخلص نہیں تھی؟ نہیں، سب مخلص تھے. یہ مخلص تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، سید الشہداء کے. پھر یہ شہید ہونے سے کیوں ڈرا رہے تھے جبکہ جانتے تھے سید الشہداء شہادت کے لیے اسی طرح بےتاب ہیں جس طرح ان کے والد گرامی بےتاب تھے؟ یہ شہادت سے نہیں ڈرا رہے تھے، یہ سید الشہداء سے کہہ رہے تھے آپ نے ایک مقابلہ شروع کیا ہے، آپ کی شہادت پہ مقابلہ ختم ہو جائے گا. اور سید الشہداء انہیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرا مقابلہ یزید سے نہیں ہے جو میری شہادت پہ ختم ہو جائے گا، میرا مقابلہ کہیں اور ہے. ان کے خیال میں یزید کو حکومت سے روکنا سید الشہداء کا ہدف تھا. اس جملے پہ بہت غور فرمائیے گا، جتنے مشورہ دینے والے تھے وہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ سید الشہداء یزید کی حکومت کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ سید الشہداء کی مطمع نظر یہ نہیں تھا کہ وہ یزید کو حکومت سے روکیں، ان کو پتا تھا یہ تو ہو جائے گا. وہ چاہ رہے تھے قیامت تک کے لیے ایک معیار بنائے کہ اس کے بعد یزید جیسے حکومت کر بھی لے تو اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکے. یہ بہت باریک بات ہے. تمام مشورہ دینے والے یہ سمجھ رہے تھے سید الشہداء یزید سے ٹکرانے جا رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اس مارکے کے اندر سید الشہداء شہید ہو جائیں گے یزید بچ جائے گا، تو وہ سمجھ رہے تھے یزید کامیاب ہو جائے گا. اور سید الشہداء یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں ایک ایسا کام کروں گا کہ یزید حکومت پر آئے یا نہ آئے وہ نہیں کر سکے گا جو یہ کرنا چاہ رہا ہے. بس یزید کا ہدف بھی حکومت نہیں تھا بیعت کے پیچھے. بہت غور فرمائیے گا، یزید بیعت کا مطالبہ کر کے حکومت نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ حکومت پہلے سے اس کے پاس موجود تھی. کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سید الشہداء بیعت نہ کرتے تو اس کی حکومت نہیں بنتی؟ اس کی حکومت پہلے ہی بن چکی تھی، دنیا اسلام اس کی بیعت کو قبول کر چکا تھا، مدینہ اس کی بیعت کو قبول کیے ہوئے تھا. اصلا اس کے لیے بہت ضروری نہیں تھا کہ وہ مدینے سے دوبارہ بیعت لیتا، وہ کہہ سکتا تھا تم لوگوں نے پہلے ہی میرے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، دوبارہ کیوں لوں. اصلا یزید کا مقصد بیعت سے حکومت بنانا نہیں تھا، یزید کا مقصد بیعت لے کر اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول ثابت کرنا تھا. اس کو پتا تھا اگر میں خلیفۃ الرسول ثابت ہو گیا پھر میں شراب پیوں گا تو خلیفہ رسول شراب پی رہا ہوگا، پھر دین میں شراب نوشی رائج ہو جائے گی. کیوں؟ خلیفۃ الرسول نے پیے. پھر جب وہ فسق کرتا تو لوگ کہتے ہیں خلافت رسول نے فسق کیا ہے، سب لوگ قبول کر لیتے. اور اس بات کو طے کرنے کے لیے کہ یہ خلیفہ رسول ہے یا نہیں ہے، صرف سید الشہداء کی بیعت اس کو طے کر سکتی تھی. پورا دنیا اسلام بیعت کرتا، سید الشہداء نہ کرتے، کچھ ثابت نہیں ہوتا، پھر خلافت رسول ثابت نہیں ہوتی. لوگ یہی کہتے ہیں حاکم تھا جیسے امیر شام حاکم تھا، پہلے اسی کا جیسا جا چکا تھا، لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس کو پتا تھا اگر میں نے سید الشہداء سے بیعت نہ لی تو میرا معاملہ میرے باپ کی طرح ہے، میرے باپ نے بھی سارے جرم کیے لیکن دین تبدیل نہیں ہوا. بس سید الشہداء کا، یزید کا مقصد سید الشہداء کو صرف بیعت لے کر حکومت کی طرف لانا نہیں تھا، وہ چاہتا تھا سید الشہداء سے بیعت لے، اپنی حکومت کو خلافت رسول ثابت کرے جو اس کے باپ نے بھی ثابت نہیں کیا تھا. آپ ایک فرق دیکھیے گا، امیر شام نے امام دوبم سے نہیں کہا کہ آپ مجھے خلیفۃ الرسول کہیں، نہیں کہا. امیر شام ہوشیار تھا، اس کو پتا تھا کہ ابھی اسلامی معاشرہ زندہ ہے، کچھ رمق باقی ہے، کچھ اصحاب رسول باقی ہیں، کچھ اصحاب علی باقی ہیں. اگر میں نے امام حسن کو للکارا کہ مجھے خلیفہ مانے، یہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، مجھے خلیفہ نہیں مانیں گے. یزید کیا سمجھ رہا ہے؟ یزید یہ سمجھ رہا ہے کہ سب مر چکے ہیں، میرے باپ نے 20 سال حکومت کر کے سب ختم کر دیا ہے، اب میں اگر خلافت کا دعویٰ کر لوں اور خلیفہ بن کے دین کو تبدیل کر لوں پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. صرف ایک کام چاہیے مجھے, حسین مجھے خلیفہ کہنے, بس. آپ اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں, بس کتنی غلطی ہے اگر ہم سمجھیں سید الشہداء یزید کی حکومت کو روکنے جا رہے تھے. نہیں, حکومت کو روکنے نہیں جا رہے تھے, سید الشہداء یزید کے اس منصوبے کو روکنے جا رہے تھے. اور نہ صرف یزید کے اس منصوبے کو روکنے, بلکہ قیامت تک آنے والے تمام یزیدوں کے منصوبوں کو روکنے کے لیے, کہ اب ایسا ہو جائے کہ اگر کسی دور میں کوئی کہہ بھی دے کہ میں خلیفہ ہوں اور لوگ مان بھی لیں کہ وہ خلیفہ ہیں, تب بھی اس کی بات میں اثر نہ رہے. سید الشہداء یہ کرنا چاہ رہے تھے. اسی راز کے تحت سید الشہداء نے پہلے دن سے اعلان کر دیا کہ اے یزید تو بھول جا, میں تیرے ہاتھ پر بیعت کبھی نہیں کروں گا. اب یزید کو ایک بات بہت واضح سمجھ دینی چاہیے تھی, اور وہ جانتا تھا پہلے بھی کہ حسین بیعت نہیں کریں گے. یہ اس کا پلان اے تھا, منصوبے کا پہلا حصہ تھا. اگر سید الشہداء بیعت کرنے, میں خلیفۃ الرسول کہلاؤں گا, خلیفۃ الرسول ہونے کے بعد جتنا دین کو بگاڑ سکتا ہوں بگاڑ دوں گا, اور آخر میں جا کر اعلان کر دوں گا کہ میں خلیفۃ الرسول اعلان کرتا ہوں کہ اصلا کوئی دین آیا ہی نہیں تھا, معاملہ ہی ختم. یہ پلان اے. اس میں صرف ایک چیز چاہیے, سید الشہداء بیعت کرے. سید الشہداء نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا, یعنی اب تم کوئی اور منصوبہ لاؤ. اب یزید دوسرا منصوبہ تیار کیے ہوئے, اس کی گہرائی کو یہاں پر درک فرمائیے گا. میں بار بار یہ آپ کو جملہ کہنے کا مجبور اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ موضوعات ہیں جس کے اوپر بہت کم گفتگو کی گئی ہے. یزید کا دوسرا منصوبہ, اب جب کہ پتا ہے کہ خلیفۃ الرسول بنے بغیر دین برباد نہیں ہوگا, اور خلیفۃ الرسول بننے کے لیے سید الشہداء کی بیعت چاہیے جو وہ نہیں کریں گے, اب کیا منصوبہ ہے؟ اب ایک خطرناک منصوبہ ہے. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ خلیفۃ الرسول بننے کے لیے جو حسین کی بیعت کی ضرورت ہے, یہ ضرورت ختم ہو جائے. یہ ضرورت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ لوگ نواسے رسول کو دیکھ رہے ہیں, رسول کو پہچانتے ہیں, نواسے رسول کو پہچانتے ہیں, یہ بیعت نہ کریں, لوگ اس کو خلیفہ نہیں مانیں گے, حاکم مان لیں گے. ہاں, اب وہ ایک اور کام کرنا چاہ رہا ہے. یہ بہت خطرناک جگہ ہے, اور یہاں سے مباہلہ کا رابطہ بنتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ غور سے سماعت فرمائیے, صبر سے, کہ میں سید الشہداء کے ساتھ کوئی ایسا کام کروں گا, کوئی ایسی اہانت کروں گا کہ لوگوں کے نزدیک ان کا مقام ختم ہو جائے. اپنی دانش میں, اپنے فرعونی اور نمرودی ذہن سے یہ سوچ رہا ہے کہ میں سید الشہداء کی کوئی ایسی اہانت کروں گا, نعوذ باللہ تعالی, کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نواسے رسول مقدس ہیں, یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ کام کیسے کرے گا؟ ہاں, اب کربلا بنی. یعنی یزید کا دماغ پہلے دن سے جانتا ہے سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے, اس کے باپ نے بھی کہا تھا یہ بیعت نہیں کریں گے. یزید کہتا ہے ولید سے کہ تم بیعت کا مطالبہ کرو, اگر بیعت کا مطالبہ نہ کریں وہیں گرفت کرو. گرفت کرنے کے بعد کیا کرو؟ اب یزید کا دماغ دوسرے منصوبے پہ آتا ہے. کہہ رہا ہے ہم گرفت کریں گے, انہیں قیدی بنائیں گے, ان کے اہل خانہ کو قیدی بنائیں گے, سب نعوذ باللہ معاشرے کے اندر ایسی ذلت پہ لا کر کھڑا کریں گے کہ لوگ دیکھیں کہ معاشرے میں ذلت ہو گئی, اب ان کا احترام کرنا بند کر دیں گے. جب احترام کرنا بند کر دیں گے, پھر مجھے ان کی بیعت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. یہ یزید کا شیطانی منصوبہ ہے. اب آپ نے دیکھا کیوں سید الشہداء بار بار عزت اور ذلت کی بات کرتے ہیں؟ کیوں عاشور کے دن سید الشہداء نے فرمایا ہیہات منا الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے. سید الشہداء یزید کے اس منصوبے پہ اشارہ کر رہے ہیں, یہ ہمیں ذلت میں ڈالنا چاہ رہا ہے تاکہ معاشرے میں ہمارا احترام ختم ہو جائے, اس کو ہماری ضرورت نہ رہے, پھر یہ خلیفہ بھی بنے, امیر بھی بنے, حاکم بھی بنے, جو اسلام کو برباد کرنا ہے کرے, بعد میں اعلان کرتے اصل دین غلط تھا. صرف ایک چیز چاہیے اسے, پلان اے کے لیے اس کو سید الشہداء کی بیعت چاہیے تھی, اور پلان بی میں اس کو سید الشہداء کی نعوذ باللہ ذلت و خواری چاہیے, سب نعوذ باللہ. یہ سید الشہداء کو نعوذ باللہ سب نعوذ باللہ ذلت و خواری میں مبتلا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کر کیا سکتا ہے؟ ہاں, بیعت نہ کریں, قیدیوں کی طرح قیدی بننا قبول کر لیں تو احترام ختم ہو جائے گا. بیعت نہ کریں لیکن میں کوئی ایسا جبر کروں کہ اہل خانہ میرے سامنے گڑ گڑائیں. بیعت نہ کریں، لیکن میں کوئی ایسی بے حرمتی کر ڈالوں.
یزید سوچ رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ اگر یہ رسول اللہ کے نواسے اللہ کے نزدیک اتنے ہی بڑے ہوتے تو خدا کچھ تو کرتا. یہ اس کے ذہن میں.
اب سید الشہداء صبر کر رہا ہے. کس بات پہ صبر کر رہا ہے؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر لے ہم نے بیعت نہیں کرنی.
دیکھیے کیا کچھ ہے جو نہیں ہونا ہے اور کہاں ہے جہاں سید الشہداء کو پتا ہے کہ اثر ہونا ہے. ایک، سید الشہداء بیعت کرنے پلان اے کے تحت نہیں کریں گے، پلان ٹو، پلان بی. سید الشہداء قیدی بننا قبول کرنے، سید الشہداء جانتے ہیں میں قیدی نہیں بنوں گا. سید الشہداء کے اہل خانہ یزید کے سامنے گڑ گڑائیں، سید الشہداء جانتے ہیں میرے اہل خانہ اس کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں گے.
اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے، یہ مجھے میدان جنگ اور اس کے بعد کسی ذلت میں ڈالے اور خدا جواب نہ دے.
سید الشہداء جانتے ہیں یہ بھی نہیں ہوگا. اگر اس نے ہماری بہت بے احترامی کی تو خدا خود جواب دے گا. پر سید الشہداء کی ہار کا کوئی امکان نہیں ہے. آپ کوئسچن سمجھ رہے ہیں؟ یہ یزید کی کوئسچن تھی کہ یا بیعت کریں گے یا میں ذلت میں مبتلا کروں گا. ذلت میں مبتلا کیسے کروں گا؟ سید الشہداء قیدی بن جائیں گے، اہل خانہ گڑ گڑائیں گے، یا میں لاشیں پامال کر کے اور سروں کو نیزے پہ لگا کر لوگوں کے سامنے ثابت کر دوں گا کہ یہ دیکھو جس کو تم نواز رسول کہہ رہے تھے اللہ کے نزدیک مقام ہے، اس کا لاشا میں نے پامال کر دیا، اس کے گھروں کو میں نے قیدی بنا دیا، اس کے سر کو نیزے پہ لگایا. کیا کیا خدا نے؟ سید الشہداء جانتے تھے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں ہوگا، یہ ہار جائے گا. نہ ہم بیعت کریں گے ہم گردن دے دیں گے، نہ ہم قیدی بنیں گے. سید الشہداء نے بہت اچھا ایک جملہ عاشور کے دن ارشاد فرمایا، ولا افر فرار العبید. اے یزید، لا اوتیکم بیدی اعتز ذلیل، میں ذلیلوں کی طرح اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا. ولا افر فرار العبید، اور نہ میں نوکروں اور غلاموں کی طرح بھاگوں گا. میں مقابلہ کروں گا، مقابلہ کروں گا اور تیرا قیدی بھی نہیں بنوں گا، میں شہید ہوں گا. شہید ہونے پر تیرے دوسرے منصوبے کی بھی دھجیاں بکھیر دوں گا. تو میرے اہل خانہ کو قیدی بنائے گا کہ بی بی زینب گڑ گڑائے اور وہ نہیں گڑ گڑائیں گی. تو قیدی بنائے گا کہ سید سجاد گڑ گڑائے اور وہ نہیں گڑ گڑائیں گے. اور تو ہماری بے عزتی کرے گا کہ خدا جواب نہیں دے گا اور خدا جواب دے گا. بس تو ہار جائے گا اور ہم جیت جائیں گے. اب سید الشہداء کو اپنی زندگی میں کچھ کرنا تھا اور اپنی زندگی کے بعد کچھ کرنا تھا. اپنی زندگی کے لیے کیا کرنا تھا؟ ایسا لشکر بنانا تھا جو بیعت کی بات نہ کرے. سید الشہداء نے گرچہ 72 تھے، ایسے بنائے جن میں بچہ بھی بیعت کی بات نہ کرے. معاملہ ختم ہو گیا. لیکن ایک مرحلہ وہ تھا جو سید الشہداء کی شہادت کے بعد شروع ہونا تھا. سید الشہداء نے شہید ہونا تھا، اس کے بعد تمام کی تمام ذمہ داری بچوں، عورتوں اور سید سجاد پہ آنی تھی. اگر یہ گڑ گڑا اٹھتے، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سر جھکا لیتے تو یزید کا منصوبہ پورا ہو جاتا تھا. اب سید الشہداء کو ایک بیٹا اور ایک بہن چاہیے، ایسا بیٹا اور ایسی بہن جنہوں نے سر نہیں جھکانا چاہے کچھ بھی ہو جائے. سید الشہداء کو پتا تھا کہ میرے باپ نے جو بہن مجھے دی ہے وہ سر نہیں جھکائے گی، اور سید الشہداء کو پتا تھا کہ جو بیٹا میں نے پالا ہے وہ سر نہیں جھکائے گا. سید الشہداء مطمئن تھے کچھ نہیں ہوگا، ہم جیت جائیں گے. لہذا جب وہ الوداع کرنے آئے سید السجاد سے تو کہا، بیٹا مطمئن رکھو رہو کہ خدا ہمیں فتح دے گا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے بھی یہی کہا، مطمئن رہو ہم جیت جائیں گے. ان کو پتا تھا ان کے خون میں پاکیزگی ہے، یہ لوگ کبھی بھی تسلیم نہیں ہوں گے. اب صرف ایک بات رہ گئی تھی، کیا سید الشہداء کو یقین تھا کہ خدا جواب دے گا؟ لوگ لاش پامال ہوتے دیکھیں گے، سر نیزے کے اوپر لگا دیکھیں گے. اچھا یہ بات طے شدہ تھی، امیر شام اپنے زندگی میں مخالفین کے سر نیزے پہ گھما چکا تھا. عمر ابن حمق، حجر ابن عدی اور ایسے لوگوں کے سر گھومے جا چکے تھے. سید الشہداء جانتے تھے میرا سر بھی نیزے پہ جائے گا، اور وہ بار بار حضرت یحییٰ کا تذکرہ کر رہے تھے بعد کے آنے والے واقعات کے اندر. اس کا مطلب ہے جانتے تھے میرا سر تشت میں جائے گا. اب صرف ایک بات رہ گئی تھی، کیا سید الشہداء کو یقین تھا کہ خدا جواب دے گا؟ ہاں، سید الشہداء علم لدنی کے مالک، امامت کے منصب پہ فائز، ہم جیسے جاہلوں کو بھی نظر آتا ہے کہ خدا صرف صبر کا امتحان لیتا ہے پھر جواب دیتا ہے. اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوانے تک صبر کا امتحان دیا اور جب وہ آگ میں گر گئے تب خدا نے نصرت دی اور حضرت ابراہیم جیت گئے. اس نے حضرت موسیٰ کو جادوگروں کے سامنے لا کر کھڑا کیا, حضرت موسیٰ کا امتحان دیا اور جب جادوگر سمجھنے لگے کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں تب اس نے نصرت بھیجی, حضرت موسیٰ کامیاب ہو گئے. فرعون کا لشکر پیچھے آیا, آگے دریا آ گیا, حضرت موسیٰ بیچ میں کھڑے ہو گئے, کوئی جگہ نہیں رہی, حضرت موسیٰ نے صبر دکھایا, خدا نے نصرت بھیج دی. سید الشہداء جانتے تھے تمام قوانین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم صبر کریں گے خدا نصرت بھیجے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم. اس خاطر سید الشہداء صبر پہ تاکید کر رہے تھے کہ صبر میں ایک راز ہے, صبر کے نتیجے میں نصرت خدا آتی ہے. وہ ہمیشہ صبر پہ تاکید کرتے رہے اور اپنی بہن سے بھی کہا کہ صبر کرنا, اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ صبر کرنا, صبر کرو گے نصرت خدا آئے گی. اور وہ نصرت خدا کب آئی؟ جگہ جگہ آئی, بالاخص اس جگہ پر جب سید الشہداء کا سر کوفہ کے بازار میں آیا اور اس نے تلاوت قرآن کریم کرنا شروع کر دیا. یہ نصرت خدا کا بہت بڑا مزہ تھا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. نصرت خدا شروع ہو گئی. پھر خدا نے نصرت کا ایسا سمندر بہایا کہ اس نے خاک کو خاک شفا کر دیا. کہا اب ایسی نصرت دکھاؤں گا جو کائنات میں کسی نبی اور اولاد نبی کو نہیں ملی ہوگی, وہ جو حسین کو ملی. کسی نبی کا مرقد خاک شفا نہیں بنا, سید الشہداء کا مرقد پوری کائنات کے لیے خاک شفا بنا دیا. نہ صرف خاک شفا بنایا بلکہ اس کو یہ تاثیر دی کہ وہ عاشور کے دن سرخ ہو کر سید الشہداء کی گواہی دے کہ سید الشہداء حق پر تھے. خدا نے مقام کسی کو نہیں دیا, بس خدا نے جواب دے دیا. یزید کا منصوبہ خاک میں مل گیا, یزیدیت کے منصوبے خاک میں مل گئے. پھر سب کو سمجھ میں آ گیا کہ دین خدا کو تباہ کرنے کے لیے یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہے کہ ہم خلیفہ بن جائیں اور خلیفہ بن کر دین کو تباہ کریں, چونکہ خدا بار بار سید الشہداء کے حق میں معجزے دکھاتا ہے. ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ بنا فتح اللہ بنا یختم. یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مولن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلہ. میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے. ولیکن نصبح وتصبحون, لیکن تم بھی دن گزارو اور ہم بھی دن گزاریں گے. وننظر وتنظرون, تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے. اینا احق بالخلافت بیعہ, اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ ہم میں سے خلافت اور بیعت کا حقدار کون ہے. سید الشہداء کہہ رہے ہیں تھوڑا وقت گزرے گا, تم ہم پہ ظلم کر لو گے, تمہارا ظلم چلے گا لیکن حقدار ثابت نہیں ہو پاؤ گے. تم یہ سمجھ لو ظلم کر کے حق ثابت کرو گے, تم نہیں جانتے ہم صبر کریں گے اور اپنے حق کو ثابت کر لیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ کہہ کہ جب سید الشہداء نے یہ باتیں کی, باہر کھڑے ہوئے جوان پریشان ہو گئے. ان کو دار العمارہ کے اندر کی کیفیت تھوڑی پریشان کن لگی. 30 جوان جو باہر کھڑے تھے وہ صبر نہیں کر سکے. انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر ہم نے دیر کی تو کہیں بہت دیر نہ ہو جائے, لہذا اس سے پہلے کہ سید الشہداء کہتے کہ اندر آؤ, انہوں نے سید الشہداء کی اونچی آواز کو سنا اور سید الشہداء کی اسی اونچی آواز کو اپنے لیے حکم سمجھا. اور صحیح تھا, سید الشہداء نے ان سے کہا تھا کہ اگر حالات کو تبدیل ہوتا دیکھو تو اندر آ جانا. انہوں نے سید الشہداء کی اونچی آواز سنی اور سمجھ لیا کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں اندر آ جانا چاہیے. وہ 30 افراد اندر آئے, دار العمارہ 30 افراد کے حملے کے لیے تیار نہیں تھا. سید الشہداء کو بحفاظت دے کر وہ لوگ باہر آ گئے. سید الشہداء باہر آئے, رات کا وقت ختم ہو گیا. اگلے دن صبح ایک موقع پر مروان کا سامنا ہوا. کون مروان؟ وہی مروان جو ولید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. مروان دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے, اب اس آدمی کی ڈھٹائی اور بے شرمی دیکھیے. مروان نے کہا, اے ابا عبداللہ, سید الشہداء کا لقب ابا عبداللہ ہے, اے ابا عبداللہ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھیے. مروان جیسا سید الشہداء سے کہہ رہا ہے مجھے اپنا خیر خواہ سمجھیے، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھیے، آپ کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے جسے اگر قبول کریں تو آپ کی بھلائی ہے. سید الشہداء نے فرمایا تمہاری تجویز کیا ہے؟ اس نے کہا جیسا کہ کل رات ولید کی مجلس میں بات ہوئی، آپ یزید کی بیعت کر لیں، اس میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات ریڈیو پہ پروگرام آتا ہے نا، جیسے دین اور دنیا کی بھلائی ہے، تو یہ مروان کی دین اور دنیا کی بھلائی ہے. سید الشہداء نے اس کی بات سنی، اس کے بعد یہ جملات ارشاد فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. کلمہ استرجاع جو ہم کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے، کلمہ استرجاع جو کسی آنے والی مصیبت کے موقع کے اوپر بیان کیا جاتا ہے. وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ براع مثل یزید، اذا بھی پڑھا ہے بعض لوگوں نے اسے. فرمایا اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر امت کی رہنمائی یزید جیسے شخص کے ہاتھ میں آ جائے. وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ، ارشاد فرمایا میں نے اپنے جد اکرم سے سنا، انہوں نے فرمایا، اس پہ غور فرمائیے گا، سید الشہداء رسول خدا کا یہ خاص قول کیوں بیان کر رہا ہے؟ میں نے اپنے جد اکرم، جد رسول اکرم سے سنا، انہوں نے فرمایا خلافت خاندان ابو سفیان پر حرام ہے. کون سا رسول کا راوی، رسول کی روایت کا راوی سید الشہداء سے زیادہ معتبر ہوگا؟ اگر اہل سنت روایتوں میں شبہے سے دوچار ہیں، اس روایت پر اعتماد کیوں نہیں کر رہے جس کا راوی خود سید الشہداء ہے؟ اس روایت میں کوئی پیچیدگی ہے؟ سید الشہداء کا یہ قول مختلف کتابوں کے اندر نقل ہوا ہوا ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہم کتابوں کی چونکہ ریفرنس دینے کی بات نہیں ہوئی ہے، زیادہ ہم اس پہ نہیں جائیں گے. سید الشہداء کا قول مختلف تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوا ہے. سید الشہداء نے فرمایا میں نے اپنے جد اکرم سے سنا ہے کہ خلافت خاندان ابو سفیان پر حرام ہے، اور اگر کبھی معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو. سید الشہداء کہہ رہے ہیں رسول خدا نے کہا تھا اگر معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو. سید الشہداء نے واقعی کربلا سے 2 سال پہلے میدان منا کے اندر خطبہ دیا جو خطبہ منا نام کر کے مشہور ہے، وہاں بھی رسول خدا کے اس قول کو تکرار ارشاد فرمایا تھا، اور وہاں پہ اصحاب سے اقرار لیا تھا کہ تم نے رسول خدا کا یہ قول سنا یا نہیں سنا، انہوں نے کہا تھا ہاں ہم نے سنا. فرمایا کہ میں نے اپنے جد سے سنا کہ خلافت خاندان ابو سفیان پر حرام ہے، اور اگر کبھی معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو. لیکن اہل مدینہ نے معاویہ کو ممبر پر دیکھنے کے باوجود اسے قتل نہیں کیا. فرمایا اہل مدینہ نے رسول خدا کے قول کا خیال نہیں رکھا، رسول خدا نے فرمایا تھا معاویہ کو ممبر پر دیکھنا قتل کر دینا، انہوں نے قتل نہیں کیا. چونکہ قتل نہیں کیا، اب اس کی سزا میں خدا نے انہیں یزید جیسے فاسق و فاجر کی مصیبت میں مبتلا کر دیا. فرمایا تم جو کہہ رہے ہو کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، اس میں دونوں دنیا کی بھلائی ہے، تمہیں پتا ہے یزید آیا کیوں ہے؟ اصل یزید شارب خمر، قاتل، فسق و فجور کرنے والا، اصل خلافت پہ پہنچا کیسے؟ اس وجہ سے پہنچا ہے کہ تم نے معاویہ کے معاملے میں سید رسول خدا کے قول کا انکار کر دیا، تم نے عملاً قبول نہیں کیا. چونکہ تم نے رسول خدا کے قول کا پاس نہیں رکھا، خدا نے تمہیں یزید میں مبتلا کر دیا. اب تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں یزید کی بیعت کروں، اب کیا ہوگا اس سے بڑھ کر کہ قوم کا رہنما یزید بن جائے؟ پھر تو اسلام میں سے کچھ بچے گا نہیں. اور یہ جو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا اگر امت کی رہبری یزید جیسے شخص کے ہاتھ میں ہو تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، اسلام کا کام ختم ہو گیا، وہ اسی خدشے کے پیش نظر ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یزید کا مقصد حکومت نہیں تھا، یزید کا مقصد اسلام کو باطل اعلان کرنا تھا. اصل ایک جملے میں عرض کروں، یزید چاہتا تھا اپنے ارتداد کا اعلان کرے، کہے میں کافر ہوں، میں دین کو نہیں مانتا، اور اس کے ساتھ اعلان کرے کہ اب تک جو دین کے نام پر ہوا سب جادی تھا. پھر یہ کہے کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، بنی ہاشم نے خلافت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. اس کے بعد جاہلیت کی واپسی کا اعلان کر دے، یہ یزید کا کل منصوبہ ہے. حکومت تو پہلے سے اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو حکومت کے کیا کرنا ہے؟ یہ سید الشہداء سے ٹکرا رہا ہے خلافت لینے کے لیے.
خلافت لینے کے بعد اپنے اعمال کو صحیح ثابت کرے گا، اس کے بعد کہے گا دیکھو میں خلیفہ رسول اعلان کرتا ہوں کہ میں کافر ہو گیا ہوں، اور میں کافر اس لیے ہوا ہوں کہ پیچھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، وہ پہلے اشعار میں کہہ چکا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، اس کے بعد اس نے لوگوں کے سامنے اعلان کرنا تھا کہ میں خلیفہ رسول ہونے کے ناطے جس کے پاس بیعت سید الشہداء ہے یا سید الشہداء کا نعوذ باللہ احترام ختم ہو چکا ہے، اب میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ سب غلط تھا، دین اسلام نہیں آیا تھا، ایک نبی نے اعلان کیا نبوت کا نعوذ باللہ سب نعوذ باللہ وہ سب غلط تھا، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، یہ تو بنی ہاشم کو ہم سے حکومت دینی تھی لہٰذا انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا، وہ کامیاب نہیں ہوئے، حکومت ہماری بن گئی، اب ہم جاہلیت پہ واپسی کا اعلان کرتے ہیں، قبیلہ پرستی پہ واپسی کا اعلان کرتے ہیں، یہ یزید کا منصوبہ. سید الشہداء نے فرمایا اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر میں نے بیعت کر لی. کس خطرے کی پیش نظر سید الشہداء ارشاد فرمانے. ہم یہاں پر اپنے آرائش کو اختتام پذیر کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، اس موقع سے جب سید الشہداء قبر رسول کے اوپر گئے اور سید الشہداء نے رسول اکرم کو خدا حافظ کہا. انشاءاللہ سوال جواب کے لیے بھی کل انشاءاللہ کوشش کریں گے، آج سوال جواب نہیں کریں انشاءاللہ کل کیجیے، اور لکھ کر لائیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے گا سوالات لکھ کر لائیے گا، اور میں مشورے کے طور پہ کہوں گا آرگنائزرس کو کہ وہ وربل کوشچنس کو پسند نہ رکھے، کوشچنس صرف لکھے ہوئے رکھے، اس میں سوال عمیق ہوتے ہیں، سوالوں میں گہرائی ہوتی ہے اور وقت کم سے کم ضائع ہوتا ہے، تو سوال صرف لکھ کر رکھیے انشاءاللہ کل اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے. ایک دفعہ ضرور کتاب کا مطالعہ کیجیے گا تاکہ اتنی تفصیل سے ہمیں گفتگو کم کرنی پڑے اور ہم کچھ اشاروں کے ذریعے سے آگے بڑھ سکیں. آپ کی سماعت کا شکریہ. درود بھیجے محمد و آل محمد.